اسلامک ایسٹ ہاؤس۔ ہمارے ہاں تمام علماء اکرام کے تبلیغی بیانات، قرأت، نعتیں، قوالیاں، آڈیو ویڈیو کیسٹس اور سی ڈیز میں دستیاب ہیں۔ نیز خالی آڈیو ویڈیو کیسٹس اور سی ڈیز پرچون و ہول سیل ریٹ میں بازار سے رعایت خریدیں۔ اسلامک ایسٹ ہاؤس، دکان نمبر 1، پہلی منزل، مغل سرائے مارکیٹ، راجہ بازار، راول پنڈی۔ فون نمبر 5541854۔
لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال، والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم، والدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده، قل هو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا، فلباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتوں کو شمار کرو تو گن نہیں سکتے۔ تو جب ہم اللہ کی نعمتوں کو نہ گن سکیں نہ شمار کر سکیں تو شکر کیسے ممکن ہے؟ لہذا اللہ اپنی بات میں سچا ہے کہ کان الانسان کفورا، انسان بہت بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ کی نعمتیں وہ ہماری نیکی اور بدی کے حساب سے نہیں آ رہی، اس کی رحمت کے حساب سے آ رہی ہیں۔ خیری الی العباد نازل وشرهم الی قاعد، حدیث قدسی میں اللہ کہتا ہے: سارا دن تمہارا شر دیکھتا ہوں، تمہاری نافرمانیاں دیکھتا ہوں، اس کے باوجود اپنی رحمتیں تم پر اتار دیتا ہوں۔ اتحبب الیکم بنعمی وتتبغضون الی بالمعاصی، میں اپنی نعمتیں تم سے پے در پے برتاتا ہوں تاکہ تمہارے دلوں میں میری محبت بڑھے۔ جو آدمی احسان کرتا ہے تو دل اپنے آپ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ کہ جانور بھی ایسا ہے، گھر کا کتا مار کھاتا رہتا ہے، کہیں بھی نہیں جاتا، بھوکا بھی پڑا رہتا ہے، تو وہ روٹی کا احسان مانتا ہے۔ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے، تو وہ احسان کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہوں تو تم مجھ سے محبت کرو، اس کے برعکس تم کیا کرتے ہو کہ تم میری نافرمانی کے ساتھ مجھ سے بغض میں بڑھتے چلے جاتے ہو۔ اللہ کی نافرمانی، اللہ کا بغض، وتتبغضون الی بالمعاصی، تم مجھ سے بغض رکھنا شروع کر دیتے ہو نافرمانی کے ساتھ، حکموں کو توڑنے کے ساتھ۔ وَإِنِّي أَكْلَهُمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِي، تم صبح سے شام تک نافرمانی کرتے ہو، جب رات آتی ہے تمہارے بستر پر تم لیٹتے ہو تو میں تمہیں نیند عطا کر دیتا ہوں، اس طرح تمہیں سلاتا ہوں جیسے سارا دن تم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِي، کوئی نافرمان کو بھی راحت پہنچاتا ہے، صحیح اپنی اولاد نافرمان ہو جائے گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بے حساب دینے والا ہے، اور ادھر بے حساب نافرمانی ہے، یہاں وہ اپنے قانون پہ چلے۔ لو یواخذہم بما کسبوا ما ترک علیہا من دابہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر میں قانون پہ چلوں تو تم میں ایک زندہ نہیں سلامت رہ سکتا، ایک بھی۔ وہ قانون پہ نہیں چلتا، وہ رحمت پہ چلتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے: كتب ربكم على نفسه الرحمة، تم شکر ادا کرو کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر تم سے رحم کرنا فرض قرار دے دیا ہے. اللہ پر کوئی چیز فرض نہیں نہ واجب. اللہ پر اللہ کے ذمے کچھ نہیں. اللہ غنی ہے, بے نیاز ہے, سارے نیک و بد کو دوزخ میں ڈال دے وہ حق اور سچ ہے, سارے نیک و بد کو جنت میں ڈال دے وہ حق اور سچ ہے, زمین آسمان مٹا دے, جنت مٹا دے, دوزخ مٹا دے, انسان مٹا دے, انہیں دوبارہ زندہ نہ کرے, وہ حق اور سچ ہے, اس پر کوئی ذمہ نہیں ہے. تو میں دو دفعہ قرآن میں یہ اللہ نے دہرایا ہے, تو مجھے ایک دفعہ خیال آیا اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا کتب ربکم علی نفسہ الغضب کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر غصہ فرض کر لیا ہے, پھر انسان کا جانور بھی زندہ نہیں رہ سکتے. تو بھائیو اللہ کا بھی نظام عجیب ہے. ابن آدم لی علیک قریبا ولک علی رزقک, اے میرے بندے ایک کام تیرا ہے کہ میری مان کے چلتا رہے ادھر ادھر نہ دے, اور ایک کام میرا ہے کہ تجھے رزق پہنچاتا رہوں. یہ آپس میں شرط نظر آتا تھا کہ ہم مانیں گے وہ دے گا. اس جملے میں یہ مطلب ایسے اشارہ ملتا تھا کہ مانیں گے ملے گا, نہیں مانیں گے نہیں ملے گا. بھائی حکومت کی نوکری کرو تنخواہ ملے گی, نہیں کرو گے نہیں ملے گی. تو اگلے جملے میں اللہ نے اس کو صاف کیا, فَإِنْ خَالَفْتَنِي فِي شَرِيْعَتِي لَمْ أُخَالِفْكَ, میرے بندے یہ نہ سمجھنا تھا میں شرط لگا رہا ہوں, میری مانوں گے تو دوں گا. اگلے جملے میں اللہ کہہ رہا ہے فَإِنْ خَالَفْتَنِي فِي شَرِيْعَتِي, تو میری ایک بھی نہ مان, ایک بھی لَمْ أُخَالِفْكَ فِي رِزْقِكَ, میں تیری روٹی بند نہیں کروں گا, آتی رہی ملتی رہی. چلو ہم تو کچے پکے مسلمان ہیں, کبھی اللہ کی مانتے ہیں, کبھی اپنی مان لیتے ہیں, کبھی اس کا حکم مان لیتے ہیں, کبھی شیطان کا مان لیتے ہیں, کچھ تو کر لیتے. کافر کو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے. اللہ نے اس کے لیے سورج بھی چمکایا ہے, چاند اور تاروں کو بھی لایا ہے, دریا بھی دیے ہیں, پانی بھی ہے, بارش بھی ہے, پھول بھی ہیں, رزق بھی ہے, ہر شہر بھی ہے. تو میں ان کا رد ہے نہ اللہ اللہ کا سلحا, میرے بندوں میری نعمت سے ذرا گنو تو صحیح. یہ ایک سانس کبھی خیال ہے کتنی بڑی نعمت, کبھی خیال ہے سارا دن آپ کا سانس چلتا رہتا ہے, کبھی خیال ہے کہ کتنی بڑی نعمت. جن کا سانس اٹک جاتا ہے کبھی ان کو دیکھو, ہمارے ساتھی تھے مجھے حسین احمد, ہمارے ساتھ رہنے میں پڑتے میرے ساتھی, ان کو سانس کی تکلیف, ان کا کبھی سانس اٹک جاتا تھا, پھر جو وہ تڑپتے تھے اور بے قرار ہوتے تھے, اسے ہم تھوڑے سے لڑکے ہوتے تھے, تھوڑا سا مجمع ہوتا تھا تو بلال صاحب بھاگے ہوئے آتے تھے کیسے شفیق لوگ, اور ان کے سرانے کھڑے ہو کر ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے, ہمیں اپنی آنکھوں نے سب بتایا, اور وہ ایسے تڑپ رہا تھا. کتنی بڑی دولت جو اللہ نے دی ہے کہ میرا سانس آرام سے اندر جاتا ہے, آرام سے باہر نکل آتا ہے. کبھی خیال ہے پلکیں بند کی اور کھول لی, آنکھیں بند کی اور کھول لی, جگائیں اور اٹھائیں, کتنی بڑی نعمت ہے. میری دادی, میری اپنی دادی بچپن میں فوت, میرے بچپن میں فوت ہو گئی, میری یار ہے, ان کی یہاں پپوٹوں پہ فالج تھا, یہ پپوٹے گرے رہتے تھے, تو وہ ہمیشہ ایک انگلی یہاں رکھ کے بیچاری ایسے چلتی تھی, ایسے دیکھتی تھی, یا انگلی ہٹائی تو پپوٹے اوپر گر جاتے تھے. تو ہماری نظریں روزانہ زنا کرتی ہیں, روزانہ اخبار پڑھو تو زنا ہوتا ہے, نظر اوپر اٹھاؤ تو نظروں کا زنا ہے, دیواروں پر دیکھو, پوسٹروں پر دیکھو, عورت کو مغرب نے ننگا کر دیا ہے, اور مشکوک قوم کے لیے ہمیشہ کمزوری رہی ہے, مغلوب قومیں غالب قوموں سے متاثر ہوتی, مشکوک قومیں فاتح قوم کا اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتی, کیونکہ آج مغرب کی حکمرانی ہے, ان کے ہاتھ میں طاقت ہے, ان کی تہذیب میں ننگا پن ہے, ہماری تہذیب بھی ننگا ہونا بن گیا ہے. تو اس پر اللہ ہم سب کی آنکھوں پر فالج گرا دیتا. یا قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم, تم سارا دن جو گانے سن رہے ہو میں تمہارے کان بند کر دوں, وابصارکم سارا دن تم بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہو میں تمہاری آنکھوں کو اندھا کر دوں, وختم علی قلوبکم تمہاری فہم پر, بصیرت پر, دلوں پر تالے لگا دوں, تمہاری عقلیں مسخ کر دوں, من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ, پھر کوئی تمہارے رب کے سوا ہے جو تمہیں یہ واپس کر کے دے. تو اللہ کی نعمتیں بے حساب بے حساب, سر اللہ ادھر ادھر کر دے اپنا نظام, ہم دھرے سے دھرے رہ جائیں. یہ زمین 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اللہ گھما رہا ہے, جس کی وجہ سے 12 گھنٹے کا دن آ رہا ہے، 12 گھنٹے کی رات آ رہی، تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے گرمی کا سردی کا، اس کا ایکسیلیٹر، اس کا سٹیئرنگ، اس کا انجن، اس کا سب کچھ میرے اللہ کا امر ہے۔ اگر اللہ اس رفتار کو 500 میل فی گھنٹہ کر دے تو آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے کہ اس کو آپ تیز کر سکو۔ اگر یہ 500 میل فی گھنٹہ ہو جاتی ہے تو 24 گھنٹے کا دن ہو جائے گا، 24 گھنٹے کی رات ہو جائے گی۔ رات کی سردی ہڈیوں کو ابھیڑ کے رکھ دے، ہڈیاں ایسے چپکنے لگ جائیں، 24 گھنٹے سورج نظر نہ آئے، اور 24 گھنٹے سورج برستا رہے تو کھال جل جائے، گوشت سے دھوئیں اٹھنے لگ جائیں، مئی کے جنگلوں کو آگ لگ جائے گی۔ کون ہے جو اس کو 1000 میل سے باندھ کے کھڑا ہوا ہے؟ اس کو 2000 میل کر دے، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا زمین کا ایکسیلیٹر دبا دے اور 1000 یا 2000 ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر 6 گھنٹے کا دن ہو جائے گا، 6 گھنٹے کی رات ہو جائے گی۔ نہ دن میں کام، نہ رات میں آرام، کسی کام کو بھی ہم تکمیل تک نہ پہنچا سکیں۔ کس نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا الہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ کس نے زمین بچھائی؟ کس نے کڑوے میٹھے پانی کو جدا کیا؟ کس نے دریا بہائے؟ کس نے سمندروں کو کناروں پہ آ کے بند کر دیا؟ کس نے پہاڑوں کو تیر بنا کے گاڑ دیا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ تو میرے بھائیو، میرے اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ لباس ہے، یہ کرتا، یہ شلوار، جس کو اللہ کہہ رہا ہے یا بنی آدم، یا ایھا الناس، یا بنی آدم، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین کفروا، اور یا ایھا الذین ہادوا۔ یہ سارے خطاب کے الفاظ ہیں قرآن میں، جو اللہ اپنے بندوں سے بولتا ہے۔ کبھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا تو صرف ہم سے بات کرتا ہے، کبھی کہتا ہے یا ایھا الناس تو ساری دنیا سے بات کرتا ہے، کبھی کہتا ہے یا بنی آدم تو ساری آدم کی نسل سے بات کرتا ہے، کبھی کہتا ہے یا اہل الکتاب تو یہودیوں اور عیسائیوں سے بات کرتا ہے، کبھی کہتا ہے یا ایھا الذین ہادوا تو صرف یہودیوں سے بات کرتا ہے۔ یہاں ہے یا بنی آدم، یا ایھا الناس ہی آ سکتا تھا، یا بنی آدم کہہ کر ایک خاص چیز کی طرف اللہ اشارہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لباس کیا ہے، اور اس کو اللہ نے کہا کہ انزلنا علیکم، میں نے اوپر سے اتارا ہے تمہارے لیے۔ آپ کے یہاں کپاس کاشت نہیں ہوتی، آپ تو پہاڑ کے لوگ ہو۔ میرا ضلع ملتان ہے جو کپاس کا گڑھ ہے۔ یہ کیا معجزہ ہے کہ ایک دانے سے کیا نکلتا ہے، وہ کس طرح بڑھتا ہے، کیسے کھلتا ہے، کیسے وہ پھٹتا ہے، پھر وہ کیسے اس میں سے کپاس روئی نکل کے باہر لٹکنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس ایسا طاقتور نظام ہے، میں کیا بتاؤں۔ ہر ٹنڈے کے ساتھ ایک پتا ہوتا ہے، ہر ٹنڈے کے ساتھ۔ اس پتے کا کام ہے اس ٹنڈے کو غذا پہنچانا، وہ مسلسل اس کو غذا دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، اور جب اس کی غذا مکمل ہو جاتی ہے، اب اگر مزید دے گا تو جیسے آدمی نے زیادہ کھائے تو پیٹ باہر ہے، پیٹ باہر نکلاتا ہے، تو کھانے میں اعتدال ہے، تو زندگی میں بھی اعتدال ہے، تو جب وہ اس کو غذا پوری مل جاتی ہے تو یہ پتا پیلا ہونا شروع ہو کے سوکھ کے گر جاتا ہے۔ یہ طاقتور نظام ہم چلا رہے ہیں، یہ سائنسدان چلا رہے ہیں، یہ بیج میں سہم ہے، یہ زمین کو طاقت ہے، یہ سائنسدانوں نے تو دریافت کیا ہے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے۔ پھر اس کو کھولتا ہے، اگر ایسا بند رہے تو اس میں سے کون نکالے؟ لوگ کھولتا ہے مٹی کا سٹا، اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے۔ اگر اللہ اسے کھول دے تو آپ کے حصے میں صرف وہ چکا آئے گا، دانے کبے کھا جائیں گے، یا توتے کھا جائیں گے، یا پختہ کھا جائے گی۔ اور لہٰذا اللہ اس کو طے کرتا ہے، اس کے اوپر کپڑے پہناتا جاتا ہے، پہناتا جاتا ہے، اتنے کپڑے اس کے اوپر پہناتا ہے کہ کسی جانور، کسی پرندے کی چونچ اس کے اندر تک پہنچ نہ سکے، اتنے خوبصورت طریقے سے۔ پھر اوپر سے وہ اوپر سے تھوڑا سا ننگا ہوتا تو وہاں بال بنا دیتا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی جا نہ سکے۔ اور یہ بال ایک ضرورت ہے کہ اوپر سے نر کا دور گرتا ہے جو بالوں پر آتا ہے، یہ بال اس نر کے دور کو اندر لے جاتے ہیں، اندر جا کر نر اور مادہ کا ملاپ ہوتا ہے اور اللہ دانے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ کپاس کو اللہ کھولتا ہے، مکی کو بند کرتا ہے، یہ سہم ان پودوں میں ہے۔ مکی کو پتا ہے میں کھل گئی تو انسان کے کام کی نہیں، کپاس کو پتا ہے میں بند رہی تو انسان کے کام کی نہیں۔ کھولتا ہے، اس کو بند کرتا ہے، اس نے ریشہ بنایا، اور اس کو خوشی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی نرماہٹ رکھی کہ وہ کھینچتے جاؤ وہ کھینچتا جاتا ہے پھر وہ دھاگے میں تبدیل ہو جاتا ہے, پھر اس میں کھڑا ہونے کی طاقت ہے, پھر اس میں جڑنے کی طاقت ہے, پھر اس میں کھلنے کی طاقت ہے, پھر وہ دھاگے کے اثر کو قبول کرتا ہے, گانٹ کو قبول کرتا ہے, سوراخ ہونے کو قبول کرتا ہے. یہ سب کچھ آسمان سے اللہ کر رہا ہے. ہم نے تم پر لباس اتارا اتارا ہے, یہ دو کام کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یواری سوواتکم وریشا, یہ تمہارے عیب چھپاتا ہے اور تمہیں پرکشش بناتا ہے, یہ تمہارے ستر کو چھپاتا ہے اور تمہیں پرکشش اور خوبصورت بناتا ہے. لباس کی دو باتیں قرآن نے بتائی ہیں, ایک یہ کہ وہ جسم کو چھپائے, دوسرا یہ کہ وہ زینت کا سبب ہو. لباس ہو اور پھٹا پرانا ہو تو یہ قرآن کا مطلوب نہیں ہے, لباس ہو اور جسم کی نمائش ہو تو بھی قرآن کا مطلوب نہیں ہے. ہر وہ تنگ لباس جو جسم سے چھپک جائے وہ یواری سوات کمبے کے مفہوم پر پورا نہیں اترتا. لباس کا کھلا ہونا جس میں انسانی جسم چھپ جائے, اس کی صاف نظر نہ آئے, یہ اللہ تعالیٰ اس میں اشارہ فرما رہا ہے یواری سوات کم. دوسرا کام ہے وریشا, اچھا لباس ہمارے دوسرے کو سمجھ جب وہ ٹوپی سفید اور کالی چاہ ہو چکی ہو, پگڑی سفید اور میل سے کالی ہو چکی ہو تو کہتے ہیں یہ بڑا بزرگ آدمی ہے. یہ بزرگ نہیں ہے, یہ بےچارا سست آدمی ہے. ایک صحابی ایماندار تھے, فقیر آدمی الگ بات ہے, ایک صحابی ایماندار تھے, کپڑے ایسے پہنے ہوئے. آپ نے کہا غریب ہو گئے ہو فقیر ہو گئے ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ, اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. کہا تو کپڑے تو بن کے پہنو. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے جب کسی بندے کو دے تو اپنی محنت کا اثر اس کے وجود پہ دیکھنا چاہتا ہے. تو لباس میں دو چیزیں ہیں, ستر چھپائے زیب و زینت کو, یہی پاک کرانا لباس, تکبر کا لباس, مہنگا لباس, یہ نہیں اللہ کہہ رہا. سادہ لباس ہو لیکن صاف ستھرا ہو. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے, پرانے ضرور ہوتے تھے, پیمان ہوتا تھا, پر ایسا نہیں کہ میل چڑھی ہوئی ہوں. واہر الوباء آپ کے بارے میں ہے صاف ستھرے اجڑے. اس کے بعد اللہ ایک بات کر رہا ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں, یہ سارا ساری تمہیر میں نے اس پر. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وہ لباس التقوى ذلك خير ذلك من آیات اللہ. اور میرے بندو ایک لباس تو میں اور بتاؤں, یہ لباس تو وہ ہے جس کی ضرورت ہر انسان کو از خود ہے, از خود ہے. اور یہ ایسی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر ہم ایک دوسرے کے سامنے نہیں آ سکتے. اکیلا تنہا بھی کمرے میں ننگا بیٹھا ہو تو اپنے آپ سے نفرت محسوس ہوتی. صرف نہاتے ہوئے مجبوری کے درجے میں انسان کپڑے اتارتا ہے, ورنہ تنہائی میں بھی کپڑے اتارے تو اپنے وجود سے خود نفرت ہوتی ہے. یہ ایک ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر کاروان زندگی رک جائے گا. آدمی مرے گا نہیں کپڑا نہ ہو, مرے گا نہیں شاید کبھی سردی زیادہ پڑ جائے, گرمی زیادہ پڑ جائے, لیکن یہ ایسی ضرورت ہے کہ اگر لباس نہ ہو تو کاروان زندگی تھم جائے گا. ہم ایک دوسرے کے سامنے نہیں آ سکتے, مسجد تو کیا ہم گھر میں نہیں بیٹھ سکتے. یورپ کہ عورت اور مرد ننگے ہو گئے لیکن دفتر جاتے ہوئے بازار جاتے ہوئے کپڑے پہن کے جاتے ہیں. اپنے دفتروں میں ننگے ہو کے کوئی نہیں آتا, اپنے بازاروں میں دکانوں پر ننگے ہو کے کوئی نہیں بیٹھتے, وہاں کپڑے پہن کے جاتے ہیں. لباس انسانی ایسی ضرورت ہے جس کی ضرورت کو سمجھانے کے لیے دلیل کوئی نہیں چاہیے. بلا دلیل یہ بات دلوں میں اتری ہوئی ہے. اگلی بات سمجھانے کے لیے تھوڑا سا جھٹکا دینے کی ضرورت تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے لباس کو ذکر کر کے پھر اگلی چیز کو ذکر کیا ہے تاکہ یہ بات ذہنوں میں جانے, ذہنوں میں جا کر جگہ پکڑ لے اور جا کر یہ قرار پکڑ لے کہ اگلی بات بڑی ضروری ہے. جیسے لباس بڑا ضروری ہے, اگلا جو اگلی جو بات آ رہی ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. لباس کا تیار کرنے والا درزی ہوتا ہے. یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہے, میں یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ایک دفعہ احساس بیدار ہو جائے. درزی ہمارے معاشرے میں کوئی بڑا آدمی نہیں سمجھا جاتا, لیکن آپ سب درزی کے ممنون ہو جس نے آپ کو یہاں بٹھایا ہے. درزی نہ ہوتا تو کپڑے کون سیتا, گھر کی عورتیں سیتی چلو, لیکن درزی کے وجود کے بغیر ہم ایک دوسرے کے سامنے نہیں آ سکتے. درزی ہمارے معاشرے کا انتہائی عام فرد ہے جس کے بغیر ہم سب ننگے ہو جائیں. یہ ساری باتیں ضروری ضروری میں نے اس مضمون کی بات ہے. اب اس سے جو اس سے جو آگے کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لباس التقوى ذلك خیر. اور میرے بندے تمہیں ایک اور لباس بتاؤں, وہ تقوی کا لباس ہے, وہ بڑا عظیم شان لباس ہے. تقوی کوئی لباس ہے؟ سمجھ تقوی کسی لباس کا نام ہے. تقوی تو ایک کیفیت ہے, تقوی ایک صفت ہے. تو تقوی کا کوئی کرتا کبھی دیکھا یا پاجامہ دیکھا یا شلوار دیکھی یا ویس کوٹ دیکھا؟ تقوی ایک یہ بڑا متقی آدمی نیک آدمی. تو نیکی ایک صفت, تقوی ایک صفت. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لباس التقوی, تقوی کا لباس بڑا علیشان ہے. اب یہ بڑی خوبصورت تشبیہ ہے اور بڑے اچھے انداز میں ایک بات کو ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے کہ تقوی بڑی اہم چیز ہے. اس کو تشبیہ دی ہے لباس کے ساتھ. جب لباس کے ساتھ تشبیہ دی ہے تو پہناوا بھی ضرور ہوگا. اس لباس کو پہنے گا کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزوں سے بنایا ہے, ایک جسم ہے ایک روح ہے. جسم آپ کے سامنے ہے, اس کو ہم نے کرتے اور شلوار سے جھانپا ہوا ہے, اس کو ہم نے چھپایا ہوا ہے. اس کے اندر ایک روح ہے جس کی وجہ سے تارک زمین کو تارک زمین کہا جا رہا ہے. اگر یہ روح نکل جائے تو یہ نام ہٹ کر میت آ جائے گا, سارے القاب بھی ہٹ جائیں گے اور سارے سابق لاحق بھی ہٹ جائیں گے اور میت کا لفظ آ جائے گا. چاہے وہ امیر یا امیرن ہو, غریب یا غریبن ہو, وہ بادشاہ یا ملکہ ہو, یہ ایک ٹائٹل سب پر آئے گا میت. وہ لباس تقوی, تقوی بھی تو لباس ہے, یہ کون پہنے گا؟ جیسے تقوی کا لباس ایک صفت ہے, نہ نظر آنے والی چیز ہے. تمہارے اندر ایک روح ہے جو اللہ کا امر ہے, نہ نظر آنے والی چیز ہے. تم نے اپنے جسم کو چھپایا ہے کرتے شلوار سے, اے میرے بندو اپنی روح کو چھپاؤ. تقوی کے لباس سے وہ بڑا اعلیٰ لباس ہے. جب ہم ننگے ہوں تو ایک دوسرے کے سامنے نہیں آ سکتے. اگر ہماری روح ننگی ہو گئی تو ہم اللہ کے سامنے کھڑے نہ ہو سکیں. ننگے بدن باہر پھرنا منع, ننگے بدن انسانی فطرت انکار کر دیتی ہے. تو میرا اللہ اسی سے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم اس جسم کو چھپاتے پھر رہے ہو تو اپنی روح کو بھی تو چھپاؤ, اس پر بھی تو تقوی کا لباس لاؤ. اس جسم میں تمہارے عیب چھپائے, جتنا لباس خوبصورت ہوتا ہے تو تمہیں پرکشش بنا دیتا ہے. اپنی روح کو ننگا ہونے سے بچاؤ, اس کو تقوی کا لباس پہناؤ تو یہ تمہارے عیب چھپائے گا. روح کے عیب کیا ہیں؟ سب سے بڑا عیب کفر اور شرک ہے. یہ عیب ہیں, قتل ہے, زنا ہے, شراب ہے, ڈاکہ ہے, جوا ہے, سود ہے, جھوٹ ہے, خیانت ہے, بددیانتی ہے, موسیقی ہے, گانا بجانا ہے, فحاشی ہے, آوارگی ہے, اور ماں باپ کی نافرمانی ہے, اور فریب اور دھوکہ اور فراڈ اور دھوکے بازی. یہ سارے عیب ہیں, روح کے عیب ہیں. نماز کا چھوڑنا, روزے کا چھوڑنا, حج کا چھوڑنا, زکات کا چھوڑنا, جھوٹ کا عادی ہونا, یہ عیب ہیں. کیا تم تقوی کا کرتا پہنو, شلوار پہنو تو تمہارے سارے عیب چھپا دے گا یہ لباس. اور تمہیں پرکشش کیسے بنائے گا؟ کہ تمہارے اندر یہ ایمان لائے گا, تمہارے اندر یہ نماز لائے گا, صدق لائے گا, امانت لائے گا, دیانت لائے گا, علم لائے گا, شجاعت لائے گا, رغبت آئے گی, رحبت آئے گی, تواضع آئے گی, آزادی آئے گی, مسکنت آئے گی, نورانیت آئے گی, محبت آئے گی, اور معاف کرنا آئے گا, درگزر کرنا آئے گا, چھوٹا بننا آئے گا, ماں باپ کی خدمت آئے گی, حلال کمانا آئے گا, راتوں کو رونا آئے گا, دن میں نظر جھکا کے چلنا آئے گا, صحیح تولنا آئے گا, صحیح ناپنا آئے گا, عدل کا بول بولنا آئے گا. اور تمہیں یہ تمام وہ خوبصورت یہ کڑھائی ہے جو تمہاری روح پر جب یہ لباس آئے گا تو اس کڑھائی کے ساتھ جب تم اللہ کے دربار میں پیش ہوگے تو تم اللہ کو بڑے ہی پیارے لگو گے. تو میرے بھائیوں اس وقت ساری دنیا ننگی ہو چکی ہے, سب ننگے ہیں, اللہ کچھ خال خال کوئی کوئی. تو جتنا یہ لباس پہننا ضروری ہے اتنا ہی تقوی کا لباس پہننا ضروری ہے. جتنا اس لباس کے بغیر ہم کہیں نہیں جا سکتے, ایسے ہی تقوی کے لباس کے بغیر سارا کاروان زندگی معطل ہو جائے گا. جیسے اس کو اتارنے سے کاروان زندگی معطل ہو جائے گا. صدر صاحب کو تو چھوڑو, ایک چپراسی بھی بےچارا, ایک بندی بےچارا ہاتھ میں جھاڑو پکڑ کے جو بیت الخلا صاف کرنے جا رہا ہے, وہ بھی کہے گا کرتے کے ساتھ جاؤں گا, پیجامے کے ساتھ جاؤں گا, میں ننگا کیسے چلا جاؤں؟ تو جب یہ اتنا ضروری ہے تو تمہاری روحوں کو تقوی کے لباس کی اشد ضرورت ہے, اس کو ڈھونڈو تلاش کرو. اب جب اس لباس کا سینے والا درزی ہے تو جب تقوی کو لباس سے تشبیہ دی ہے تو اس کا بھی کوئی درزی اللہ نے بنایا ہوگا؟ بنایا ہوگا کہ نہیں؟ اس کے درزی موجود ہیں، وہ ٹیلر ماسٹر ہیں، اور جو جتنا اعلیٰ سیتا ہے اس نے پیسے لے لیتا، جو جتنا اچھا سیتا ہے اس نے زیادہ پیسے لیتا. نہیں ہم لاہور پڑتا تھا تو مال روڈ پہ ایک درزی ہوتا تھا، اس کا نام تھا 3D. وہ جب سوٹ کے سوٹ پورا پتلو ان کو ہوتا پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا تھا، تمہیں یاد نہیں، جب اس کی وہ 100 روپیہ سب سے بڑی سلائی ہوتی تھی، سب سے بڑی سلائی، تو صرف ایک سادہ شرٹ اور پتلون سینے کے 300 روپے لیتا تھا. اور جو ہم نے 3D سے کوئی شرٹ سلوا کے آ جاتا تھا، سر ویسے کالر اٹھا اٹھا کے دکھاتا تھا، دیکھو 3D سے سلوا ہے. اب میں تو نظر آتا یوں کھینچ کھینچ کے بتاتا، دیکھو 3D سے سلوا کے لایا ہوں. جتنا اعلیٰ درجے ہوگا اتنا انسان پرکشش نظر آئے گا، لباس اس کا پرکشش ہو جائے گا. تو اب ایک اور آیت اس کے ساتھ جوڑے، اللہ تعالیٰ نبیوں کو ایک لقب دیتا ہے. انبیاء کہتے ہیں انی لکم ناصح امین، اے اللہ کے بندو، اے میری امت، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. ناصح نصیحت، ہمدردی، خیر خواہی، ناصحانہ کر نصیحت. ناصح نصیحت اس کا عام مفہوم ترجمہ ہم خیر خواہی کرتے ہیں، ابھی صحیح. ناصح کا اصل جو ترجمہ ہے، ناصح مطلب ہے سینہ، کپڑا سینہ. ناصح درزی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ناصح درزی کو کہتے ہیں. درزی نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، اس سے بڑی خیر خواہی کیا ہوگی کہ آپ کے سامنے ممبر پر بیٹھنے کے قابل بنائے اور آپ کو مسجد میں بیٹھنے کے قابل بنائے، اس سے بڑا میرا خیر خواہ کون ہوگا؟ اس لیے نصیحت خیر خواہی کے معنی میں چلا جاتا ہے. ناصح ہے درزی، نصاح کہتے ہیں ماہر درزی کو، اور جیسے سوئی کو ابرا کہتے ہیں، سوئی کو منصاح بھی کہتے ہیں، منصاح سوئی، اور ناصح درزی، نصاح ماہر درزی. سب میرا اللہ نبیوں کو کہہ رہا ہے، کس کو؟ ان سے، کہ میں تو بڑا تمہارے لیے ناصح بن کر آیا ہوں. کیا وہ اصل لغت میں، اصل زبان میں نبیوں کہہ رہا ہے، اور بھائی میں تمہارے لیے تقوی کا لباس سینے آیا ہوں، میں بھی درزی کا کام کرتا ہوں. دنیا کا کپڑا بنتا ہے کپاس سے، اور تقوی کا کپڑا بنتا ہے ایمان سے، اور یہ چلتا ہے تانے اور بانے سے. اور تقوی کا جو تانا اور بانا ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، ایک طرف قرآن کا، ایک طرف حدیث کا. اس تانے بانے سے نبی آخر اللہ کی کتاب اور اپنے فرمان، اس سے وہ لباس تیار کرتا ہے، پھر وہ بندوں کو پہناتا ہے. جو وہ پہن لیتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، دنیا میں عزت پاتے ہیں. دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے، سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بل مقابل ٹانگا اسٹینڈ مین روڈ پیر بتائیے راول پنڈی.
اسلامی کیسٹ ہاؤس، ہمارے ہاں تمام علماء اکرام کے تبلیغی بیانات، قرت، نعتیں، قوالیاں، آڈیو ویڈیو کیسٹس اور سیڈیز میں دستیاب ہیں. نیز خالی آڈیو ویڈیو کیسٹس اور سیڈیز پرچون و ہول سیل ریٹ میں بازار سے رعایت خریدے. اسلامی کیسٹ ہاؤس، دکان نمبر 1، پہلی منزل، مغل سرائے مارکیٹ، راجہ بازار، راولپنڈی. فون نمبر 5541854.
اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو فرمایا کہو میں ناصح ہوں، اصل زبان کا ترجمہ کہو میں درزی ہوں. کون سے درزی؟ کپڑے والے نہیں، یہ تو نبیوں کی شان میں گستاخی ہو جائے گی. نہیں، وہ تقوی کا لباس سینے والا درزی ہوں. میں تقوی کا لباس سیتا ہوں تو میں مفت بیچتا ہوں. درزی تو کہتا پیسے دو، پیسے دو بھائی. اور وہ کہتا نہیں، میں پیسے نہیں لیتا ہوں، ان اجریا اللہ علی اللہ، میں اللہ سے لوں گا، تم میں پہن لو، بڑے حسین نظر آؤ. تو 125,000 نبی تقوی کا لباس پہنانے کے لیے آئے. سب سے آخر میں سب سے اعلیٰ درجے کا پہناوا پہنانے والا رسول آیا، جس نے اتنا خوبصورت کر کے لباس پہنایا کہ جس اللہ نے موت کے بعد فیصلے کرنے سے جنت اور جہنم کے رضا اور ناراضگی کے، اس نے اللہ کے نبی کے پہناوے کو ایسا پسند کیا کہ جس نے وہ لباس پہنا، اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے کہہ دیا میں ان سے راضی ہو گیا. ہاں، کسی پہ صدیق کی کڑھائی ہو رہی ہے، کسی پہ فاروقیت کی کڑھائی ہو رہی ہے، کسی پہ سیف اللہ کی کڑھائی ہو رہی ہے،
کسی کے امین کی پڑھائی ہو رہی ہے، یہ ایسا رنگ بھرا ایسا لباس پہنایا کہ دھرتی نے ایسے انسان قیامت تک نہ دیکھے، نبیوں کے بعد نہ پہلے دیکھے، نہ آئندہ دیکھے، نہ دیکھ سکتے ہیں، جن کو جن پر اللہ کے نبی کی نظر پڑ رہی ہو ان جیسا کون ہو سکتا؟ کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا بچے کیا بوڑھے، کیا مرد کیا عورت، سب کو ایسے کمال تک پہنچا دیا، ایسا حسن ان کو دے دیا، ایسا خوبصورت لباس ان کو پہنایا کہ قرآن بھی ان کی گواہیاں دے اور حدیث بھی ان کی گواہیاں دے، اور اللہ تعالیٰ آسمانوں سے ان کے لیے رضا کے پروانے اتارے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم. میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا. جس رضا کی طلب میں آپ یہاں آئے بیٹھے ہیں، جس رضا کی طلب میں میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اور اللہ کی قسم نہیں پتا اس عمل کے بعد وہ راضی ہوگا یا رد کر دے گا. شہنشاہ ہے، بے نیاز ہے، کرنے کا مقام ہے، لیکن وہ ایسے اللہ کو پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ کا میں خوش ہو گیا ہوں، میں راضی ہو گیا ہوں. لقد رضی اللہ، یقیناً بے شک اللہ راضی ہو گیا. اور ان کی بیعت پر اللہ نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے میرے نبی، کو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور پھر ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. ہاں، اللہ تشبیہ سے پاک ہے، اللہ تشبیہ بلا تشبیہ ہے، اللہ بلا تمثیل ہے، اللہ بلا تشبیہ ہے، اللہ منزہ ہے، سبحان ہے، سبوح ہے، قدوس ہے، بلا مثال ہے، وللہ المثل الاعلی. لیکن اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی، یہ جو تیرا ہاتھ ہے نا، یہ تیرا نہیں، تیرے رب کا ہاتھ ہے، اور اس کے بیچ میں تیرے صحابی کا ہاتھ ہے، اس کے اوپر تیرے صحابی کا ہاتھ ہے، تو نیچے بھی تیرے رب کا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اوپر بھی تیرے رب کا ہاتھ ہے، اوپر نیچے تیرے رب کے ہاتھ ہیں، بیچ میں تیرے صحابی کا ہاتھ ہے. یہ شرافت کسی کو نہیں ملی. ید اللہ فوق ایدیہم، انہوں نے بے کر لی، ایسا پہناوا پہنایا کہ برتی نے نہ زمین میں ایسے لوگ دیکھے، نہ آسمان میں ایسے لوگ دیکھے. مرد تو مرد ہیں. ایک عورت آئی، خالہ بنت صالبہ رضی اللہ عنہا، کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی ہے. طلاق کی جاہلیت تھی، جس میں کوئی شخص اپنی بیوی سے کہہ دیتا تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے تو اس سے حرام ہو جاتی تھی، اور پھر دوبارہ زندگی بھر اس سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا، چاہے کہیں اور شادی کر کے طلاق لے تو بھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا. یہ جاہلیت کا دستور تھا. حضرت عائشہ تنگی کر رہی ہیں اور وہ اندر داخل ہوتی ہے اور کہتی ہیں یا رسول اللہ، میرے خاوند اوس نے مجھے طلاق لہار کر دی، آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ صاحب نے کہا حرم کی علیہ ہے، تو حرام ہو گئی اس پر، ابھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا. صاحب نے جو رواج میں کی اس پر فتویٰ لے لیا. وہ کہنے کہ یا رسول اللہ، آپ نظر ثانی فرمائے، وہ مجھے بہت پیار کرتا ہے، مجھے بھی اس سے بہت پیار ہے، اس سے ہو گیا غصے میں، آپ نظر ثانی فرمائے. صاحب نے کہا حرم کی علیہ ہے، تو حرام ہو گئی. وہ کہنے کہ یا رسول اللہ، عمر میری بیت گئی، بچے جن جن، پیٹ میرا پھٹ گیا، ماں باپ میرے مر گئے، جوانی میری ڈھل گئی، اگر مجھے طلاق ہو جاتی ہے تو میں زندگی کس کے آسرے پر گزاروں، میرا آسرا کون بنے گا؟ تو آپ نے دیکھا کہ وہ مانتی نہیں تو آپ چپ ہو گئے، اس کا رسے جھکا لیا. جب اس نے دیکھا کہ آپ خاموش ہو گئے، وہ کہنے کہ ایسا آپ نہیں سنتے ہیں، میں آپ کے اللہ کو سناتی. اس نے وہی آسمان کی طرف نگاہ کی، تو کہنے کہ اللہم انی من صدی کم شہوار، میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان رمم تو ہم گلے یا فجا ہو، میرے پاس رہیں گے تو بھوکے مریں گے، ان رمم تو ہم گلے یا فضا ہو، اور باپ کے پاس رہیں گے تو ضائع ہو جائیں گے. تربیت تو ماں کرتی ہے. یا اللہ، اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار. اللہ کو بھی پابند کر رہی ہے، یہی کہہ رہی ہے تیرا کی فیصلہ ہے، کہہ رہی میرے حق میں فیصلہ اتارنا میرے خلاف نہیں. اور یوں ہاتھ اور رو رہی ہے تو تیز دم اللہ کے نبی پر وحی اتری. تو حضرت عائشہ نے کہا خولا چپ، وحی آ گئی. جب اس نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا وحی، تو اور رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں میرے حق میں کہ میرے خلاف، کیا پتہ کیا آ رہی ہے. تو جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے آنکھیں کھولی تو آپ مسکرا پڑے گا، خولا تجھے بشارت ہو، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ دے دیا، میرا فتویٰ نہیں چلا، تیری فریاد چل گئی. اور اس کو تاریخ کا حدیث کا حصہ نہیں بنایا، قرآن کا حصہ بنایا، کم تک پڑھا جائے اور 1400 سال کے بعد مری کے مرکز میں بھی سنایا جائے. قد سمع اللہ قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. کہے گا یہ ساری آیات اس عورت کی فریاد پر اتری ہیں. قد سمع اللہ،
اتنا خوبصورت انداز ہے. اللہ یوں کہہ رہا ہے ہر سمے اللہ کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ جب تیرا اے میرے محبوب تیرا اور خولا کا آپس میں مناظرہ ہو رہا تھا تو تیسرا میں وہی موجود سب کچھ سن رہا تھا. اس کا جھگڑا بھی سن رہا تھا, آپ کا انکار بھی سن رہا تھا. میں نے خولا کے حق میں فیصلہ کر دیا, آج کے بعد جو آدمی یہ لفظ بولے گا وہ جرمانہ ادا کرے, اس کے بعد بیوی اس میں حلال ہو جائے. یہ پہناوا ایسا پہنایا گیا کہ مرد مرد ہیں, عورتوں کا یہ حال ہے. اس امت میں جنت کے سردار نہ آئے, یہاں جنت کے سردار آئے تو حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اس امت میں جنت کی سردار کوئی نہ آئی عورتوں کی, آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اس امت میں سیف اللہ نہ آئے, خالد بن ولید کی پہلی جنگ موتا, حضرت زید شہید ہو گئے, حضرت جعفر شہید ہو گئے, حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے, جھنڈا گر گیا. میں موتا کے میدان میں جاؤں, عجب نقشہ ہے وہ. تو سعادت بن اکرم انصاری نے جھنڈا اٹھایا, مسلمان تھے 3000 اور رومی تھے 1,00,000, کوئی ہے مقابلہ 3,000 1,00,000. تو سعادت بن اکرم نے جھنڈا اٹھایا اور اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے فرما رہے تھے. زید آگے بڑھا, قتال کیا, قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں. پھر جعفر نے جھنڈا اٹھایا ہے اور آگے بڑھا اور قتال کیا اور قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں. پھر عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا ہے اور آگے بڑھا ہے اور قتال کیا اور قتل ہوا, پھر تھوڑے وقت کے بعد فرمایا وہ گیا جنت میں. سارا آنکھوں سے بتا رہے ہیں, دیکھ کے بتا رہے ہیں. پھر آپ خاموش ہو گئے کیونکہ جب جھنڈا گر گیا تو صادق بن اکرم نے بدری صاحب نے جھنڈا اٹھایا کہ یہ جھنڈا کون پکڑے گا. تو لوگوں نے کہا تو ہی پکڑ لے, تو ہی سنبھال, تو بدر والا ہے. کہ نہیں, میرے بس کا نہیں, کسی اور کو دو. افراتفری مچ چکی. تو کسی نے بیچ میں کہا, واللہ عالم کون بولا یہ آج تک نہیں پتا چلا, کسی نے بیچ میں کہا خالد کو دیا گیا, خالد بن ولید. خالد کی پہلی جنگ تھی, پہلی جنگ. تو لوگوں نے کہا ہاں 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 خالد کو دو, خالد کو. تو کہنے لگے بھائی میں نیا آدمی ہوں, میرا تو اسلام میں ابھی تھوڑا سا وقت گزرا ہے, آپ مجھے نہ دو کسی اور کو دو. تو سب نے کہا نہیں تو پکڑ تو پکڑ. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جھنڈے کو یوں لہرایا اور دوسرے ہاتھ سے تلوار کو یوں بلند کیا, اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نیام سے نکال لیا. لباس و تقوا ذلک خیر, سیف اللہ کی کڑائی کر دی ہے. سو سے زیادہ جنگیں لڑی, جاہلیت اور اسلام میں کبھی شکست نہ کھائی. دنیا کی تاریخ میں واحد انسان ہے جس نے شکست لڑی نہیں کھائی, جرنیل, بڑے سے بڑے جرنیل, کبھی شکست کبھی فتح. چنگیز خان فاتح اعظم کہلاتا ہے, 40 سال تک شکست کھاتا ہے, 40 سال کی عمر کے بعد بڑھتا چلا جائے. خالد بن ولید واحد سردار ہیں جنہوں نے جاہلیت میں بھی شکست کھائی, نہ اسلام میں کبھی شکست کھائی. تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنی تلواروں میں سے تلوار کو نیام سے نکال لیا ہے. یہ کڑائی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا پہناوا پہنایا. اب میرے بھائیو ساری دنیا تو ننگی ہے, نبی تو آئے گا نہیں, اب یہ لباس کون تیار کرے گا, کون لوگوں کو یہ لباس پہنائے گا؟ تو ایک حدیث اس کے ساتھ جوڑ لو تو میری ساری بات مکمل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا الدین النصیحہ, الدین النصیحہ, یہ دین اسلام سراسر خیر خواہی ہے. عام ترجمہ جو مفہوم میں آتا ہے, دین اسلام سراسر خیر خواہی ہے. دونوں پر الف لام ہے, دونوں لفظوں کی طاقت برابر ہے. آگے کر دو, پیچھے کر دو, پیچھے کر دو, آگے کر دو, مطلب نہیں بدلتا کہ دونوں لفظوں کی طاقت برابر ہے. الدین النصیحہ, اگر اس کا ترجمہ میں یہ کروں جو میں پیچھے کرتا رہا ہوں کہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میرا دین کیا ہے, خیر خواہی, اس کا ترجمہ میں یہ کروں کہ یہ دین اسلام کیا ہے, سینہ اور پرونا ہے, سینہ اور پرونا ہے. یہ دین اسلام, یہ کپڑے سینہ ہے, یہ تقوی کا لباس سینہ ہے, یہ تقوی والی کڑھائی کرنا ہے. تو یہ اس لفظ کے عین مطابق ترجمہ ہے. لغت میں اجتہاد نہیں ہو سکتا کہ بھائی میں اجتہاد کروں, میری تو اپنی زبان پنجابی ہے, میں اردو میں کہاں سے اجتہاد کر سکتا ہوں. جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے وہی آپ کو بتا رہا ہوں. تو اب اگر ہم اس آیت اس حدیث کو یوں لیں کہ اللہ تعالیٰ کا نبی کہہ رہا ہے میرا دین نصیحت ہے, میرا دین تقوی کا لباس تیار کرنا ہے, تو ترجمہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے. اور وہ جو ناسے نری آ رہے تھے اور تقوی کا لباس تیار کر کر کے لوگوں کو پہنا رہے تھے, جنہوں نے پہنا وہ سکھی ہو گئے, کامیاب ہو گئے, جو ننگے رہے وہ ذلیل و خوار ہو گئے. وہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کی طرف منتقل کیا کہ اب یہ تقوی کا لباس تیار کرنا میری امت کے ذمہ ہے. الدین و ان سیاح کے الف لام سے یہ بات نکل رہی ہے کہ ساری امت درزی کا کام کرنے والی ہے. کپڑے کا درزی تو کوئی کوئی ہے, لیکن یہ تقوی والے درزی ساری امت ہے. جو اسٹیج پہ ناچ رہا ہے نا, اس کے اندر بھی یہ طاقت ہے, اس کو ماحول میں لاؤ, یہ بھی تقوی کا لباس سینے والا بن جائے گا. جو جسم کو دیکھ رہی ہے, اس کے اندر بھی یہ طاقت ہے, اس کو اللہ کے نبی نے, اس کو اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں, اپنی گنہگار امت کے لیے اپنی دعائیں کی ہیں, روئے ہیں. اسے میں کہتا ہوں کبھی کسی کو حقیقت میں جانا, کسی کے گناہ کی وجہ سے اسے نظروں سے نہ گراؤ. پتا نہیں کون سا عمل اللہ پسند کر کے, بڑی بھی سارے عورت کتے کو پانی کھلانے کے اللہ نے جنت عطا فرمائی. بے نیاز ہے میرے بھائیو, پیسے کا تکبر بھی بڑی بری بلا ہے. اور ایک بات بتا دوں, نیکی کا تکبر پیسے کے تکبر سے بھی خوفناک چیز ہے. نیکی کا تکبر پیسے کے تکبر سے زیادہ خوفناک چیز ہے. الدین ان نصیحت و لباس التقوی ذلک خیر انی لکم ناصح امین. الدین ان نصیحت, یہ دو آیت ایک حدیث کے اندر فورا تبلیغ کا کام اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ اس امت کے ہر مرد عورت کے ذمہ ہے کہ وہ تقوی کا لباس تیار کریں, خود بھی پہنیں, اوروں کو بھی پہنائیں. نہ خود ننگے ہو کے میرے پاس آئیں, نہ اوروں کو اس طرح چھوڑ دیں کہ وہ ننگے مر کے اللہ کے دربار میں پیش ہو رہی ہوں. تو ان کی روحوں پر نہ ایمان کر کوئی کپڑا ہو, نہ کوئی عمل کا کوئی کپڑا ہو, ننگے کے ننگے چلے جائیں تو پھر ان کے لیے سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ نہیں ہے. یہ اس امت کی عزت ہے, عظمت ہے, فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری دنیا کے ننگوں کو کپڑا پہنانے کا حکم دیا ہے. آپ خود سوچو, ادھر سے ایک آدمی نیچے اترتا ہے, وہ ننگے بدن ہے, سب سے پہلا کام کیا کیا جائے گا؟ نہ اس کی کوئی روٹی کو پوچھے گا, نہ پانی کو. سب سے پہلا کام ہوگا اس پہ چادر ڈالی جائے گی, اس کو ڈھکو, اس کو ڈھکو, اس کو ڈھکو. یہ اس لباس کی اہمیت ہے جس کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے. دن کو نظر آئے گا فوراً اس پہ کپڑا ڈالا جائے گا. اس کو ساری دنیا کے انسان اپنی روحوں کے لحاظ سے ننگے ہو چکے ہیں. آج کا دور یہ کمائیوں کی دوڑ لگانے کا دور نہیں. کماؤ, کمائی سے نہیں روک رہا, دوڑ نہ لگاؤ. اس مہنگی انسانیت پر پتہ نہیں کب اللہ سے کوڑے برس جائیں, کب زمین کروٹ بدل لیں, کب آسمان کے چہرے بدل جائیں, کب ہوائیں بے لگام ہو جائیں, کب پانی منہ زور ہو جائیں, اور کب فرشتوں کے کوڑے برسنے لگے. اللہ کی قسم کچھ پتہ نہیں ہے. ساری دھرتی زنا سے بھر گئی, حرام سے بھر گئی, فقر و غارت سے بھر گئی, جھوٹ سے بھر گئی, ماں باپ کی نافرمانی سے بھر گئی, ناچ گانے سے بھر گئی. پیدل عرب کئی فسطحت, اللہ نے کتنے اہتمام سے کہا تھا دیکھ اس دھرتی کو, اس نے بچھائی, کیسے بچھائی, کیوں بچھائی, اس نے بچھائی تھی کہ ناچ گانے کے کلب بن جائیں, اس نے بچھائی تھی کہ فقر و غارت کی یہاں خون کی ندیاں بہ جائیں, اس نے بچھائی تھی کہ عزت نیلام ہو جائیں. تو آج کمانے کی اجازت تو ہر دور میں ہے, دوڑ لگانے کی اجازت تو کسی دور میں نہیں. پھر دوڑنا شروع کر دو, یہ کون سی دوڑ ہے جس کے آخر میں جا کے مر کے خبر میں چلے جاؤ؟ کیا انجام ہے اس عزت کا؟ ان کی بلندیوں کا کیا انجام ہے جہاں پہنچ کے بھی آدمی چھن جائے اور چھین لیا ہے؟ یہ بے منزل راستے ہیں, یہ بے نشان راہیں ہیں, یہ بے مقصد محنتیں ہیں. چلو اٹھانے تو کچھ کہنا نہیں, بس دیکھنا انہیں غور سے, یہ منزلوں کا خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. ساری زندگی میں ناظم بن جاؤں, میں ایم پی اے بن جاؤں, میں ایم ایل اے بن جاؤں, میں وزیر بن جاؤں, میں پتہ نہیں کیا بن جاؤں, میں پتہ نہیں کیا بن جاؤں. بنو بنو بھائی, یہ ساری چیزیں انسانوں کی کرنے کی ہیں, لیکن ان کی دوڑ لگانا بڑی حماقت ہے, بڑی نادانی ہے. ان پر ایمان بیچنا, ان پر آخرت کو بیچنا, ان پر اللہ کو ناراض کرنا بہت بڑی گھاٹے کا سودا ہے. سورا جہان مل کر ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتا تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. اور جنت کے ایک ناخن کے برابر, ارے سن لو, ناخن ناخن, ایک ناخن کے برابر جنت سے کسی چیز کو اٹھا کر دھرتی پہ رکھ لو, نری میں رکھ لو, تو یہاں سے لے کر آسمان تک اور یہاں سے لے کر امریکہ اور آسٹریلیا تک ہر چیز روشن ہو جائے گی, خوشبودار ہو جائے گی. اور لگانے تو ادھر کی لگاؤ, اللہ نے زمین کو بنایا مٹی سے, پتھر سے, چونے سے, تانبے سے, پیتل سے, لوہے سے, تھوڑا سا سونا, تھوڑی سی چاندی, کچھ بھی ہے. اور اللہ نے جنت کی مٹی ہی کو, جو نیچے والی جنت ہے اس کی مٹی ہے زمین, اس کی جو زمین ہے وہ ہے چاندی کی, اور اوپر مٹی ہے مشک کی, اور جو جنت الفردوس کی زمین ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے سونے سے, زمین سونے سے بنائی ہے, اور اس پر جو مٹی ڈالی ہے وہ مشک ہے, اس پر جو غبار اڑتا ہے وہ امبر ہے, اور اس پر جو گھاس اگائی ہے وہ زعفران ہے. ساری جنت کو امر کن سے بنایا ہے, اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. یہ مری کے پہاڑ ایک نظر کے کوئی کروڑوں کھربویں حصے میں بن گئے ہوں گے, اور وہ جس جنت کو اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہے اس کا حسن کیسا ہوگا. لوگ اس کے حسن کو دیکھنے کے لیے سردیوں میں بھی آتے ہیں, گرمیوں میں بھی آتے ہیں. وہ کیا چیز بنے تو تصور کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے بنایا اپنے ہاتھوں سے, پھر اس کو مکمل فرمایا, پھر اس پر مہر لگائی, پھر روزانہ پانچ دفعہ جنت کو کھولتا ہے اور اسے کہتا ہے میرے بندوں کے لیے اور خوبصورت ہو جا, اور خوشبودار ہو جا. یعنی کبھی کبھی نا ایسے پاگل پاگل والی میری کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ کیا چیز ہے. ایک لڑکی لے لو, ایک جنت کی, جنت الفردوس کی ایک لڑکی کو اللہ نے بنایا. جب بنایا تو اپنے ہاتھوں سے بنایا, جب بنایا تو اپنے چہرے کے نور میں سے اس کے چہرے پر نور ڈالا, لہٰذا اس کے بعد حسن کی انتہا ہوگی. اللہ نے جنت الفردوس اللہ نے کسی کو نہیں دکھائی, مور ہے بند, وہ آخرت میں قیامت کے دن کھولے گا, خود کھولے گا. اللہ کہے گا فاتو بحضیرت القدس, جاؤ بھائی حضیرت القدس کو لاؤ, تو فرشتے جنت الفردوس کو یوں لائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دروازہ کھولے گا, جو مہر لگی اللہ خود توڑے گا, کہے گا یہ وہ مقام ہے جو میں نے اپنے مقرر بندوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے. بہت لگن کس کی لگو, ادھر گاڑی پہ جھنڈا لگتا ہے, چوتھے دن اتر جاتا ہے, پانچ دن جیل میں گیا بیٹھا, تو یہ بھی کوئی عزت ہے. کبھی زندہ باد, کبھی مردہ باد. تو اس لڑکی کو اللہ نے عام جنت میں جبریل کو بھیجا. جبریل سے کہا اگر میری جنت ہو گئی, جبریل گئے جنت دیکھنے تو نور کی چمک اٹھی, تو جبریل سجدے میں گر گئے, تو آواز آئی یا روحل یا امین الوحی ارفع راسک, اے وحی کے اٹھانے والے سر اٹھاؤ. تو جبریل نے سر اٹھا تو سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی جس کے چہرے کے نور کی تجلیات کے سامنے جبریل زمین پہ جا گئے. سبحان الخالق, واہ واہ, قربان جاؤں تیرے بنانے والے کا. وہ کہنے لگی تمہیں پتا میں کس کی ہوں. کہنے لگی نہیں, کلمن آثر مرضات اللہ علی ہوا, جو مری نے اپنی چاہت کی زندگی نہیں گزارے گا, اللہ کی چاہت کی زندگی گزارے گا, میرا اس سے نکاح ہو گیا. یہ عام جنت کی عورت ہے, عام جنت کی لڑکی. اب جنت الفردوس کی ایک لڑکی کو اللہ نے بنایا, اپنے ہاتھوں سے بنایا. جب ہاتھوں سے بنایا تو میں اس کی تعبیر کہاں سے کروں. پھر اس کے بعد اس کے اندر حسن کے بڑھنے کی اتنی گنجائش رکھی ہے کہ جس دن بنایا تھا اس دن سے لے کر آج بھی روزانہ پانچ دفعہ اس کو پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دیا ہے. اور ابھی قیامت تک کا وقت باقی ہے, ابھی اس نے اور روزانہ پانچ دفعہ اپنے حسن میں بڑھنا ہے. ساری کائنات میں سے حسین ترین لڑکی کو لایا جائے, اور اس کو آپ بنانا شروع کرو, سنوارنا شروع, اس کا میک اپ کرنا شروع کرو. میک اپ کرتے کرتے ایک دن لگاؤ, دو دن لگاؤ, تین دن, چار دن, مہینہ, دس دن, دو مہینے, ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے اندر گنجائش ختم ہو جائے گی مزید خوبصورت بنانے کی. اب اگر اس کو مزید حسین بنایا جائے گا تو اگلا حسن بھی مان پڑ جائے گا. اور تھوڑا سا تم نے اس کے گالوں پہ پاؤڈر لگایا, اگر پورا ڈبا اس کے منہ پہ ڈال لو تو کیا نظر آئے گا. یہ کمرہ ہے, اس کمرے کو آپ ایک حد تک سجاتے جاؤ, سجاتے جاؤ, سجاتے جاؤ. ایک وقت آئے گا اس حال میں گنجائش نہیں ہوگی مزید سجانے کی. مزید سجاؤ گے تو بھدا نظر آئے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جنت الفردوس کے درخت کے ایک پتے کو لے لو تو وہ پتا بھی روزانہ ہر دفعہ پانچ دفعہ حسن میں آگے چلا جاتا ہے, جمال میں آگے چلا جاتا ہے. اس کا ایک تنکا لے لو, ایک موتی لے لو, ایک پرندہ لے لو, ایک جانور لے لو, نہر لے لو, دریا لے لو, دروازہ لے لو, کرسی لے لو, غلام لے لو, سائے لے لو, پھل لے لو, سراہی لے لو, جام لے لو, اب خود لے لو, اس کے چشمے لے لو, اس کی آبشاریں لے لو, اس کی محفل لے لو, اس کی مجلس لے لو, اس کا کپڑا لے لو, اس کے پردے لے لو, اس کے سائے لے لو, اس کے پھل پھول لے لو, ہر چیز عجبا عجبا. روزانہ پہلے سے پانچ دفعہ زیادہ حسین ہو جاتا. یہ وہ غالباً فردوس کے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ تین محفلیں ذکر کر رہا ہے. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا, نیک لوگ جنت کی شراب ڈال ڈال کے خود پی رہے ہیں. یہ ایک تعبیر ہے قرآن کی. پھر اس سے اوپر والا درجہ قرآن اشارہ کرتا ہے, ویسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا, کچھ لوگ ہوں گے جن کو پلایا جائے گا, جن کو زنجبیل کی شراب پلائی جائے گی, سلسبیل کی شراب پلائی جائے گی, پلائی جائے گی, پی رہے ہیں, پی رہے ہوں گے, پلائے جائیں گے. تو پلائے جائیں گے یہ اشارہ ہے کہ خود نہیں ڈال کے پی رہیں گے, ان کو سورے ڈال کے پلائیں گی, علماء, غلام, غلام, خدام, بیویاں, فرشتے, جو بھی ہے. ایک درجہ سے اوپر ہے, وہ سقاہم ربہم شرابن طہورا, کئیوں کو اللہ خود پلا رہا ہو. اللہ عالم اللہ کے کون سے بھاگوں والے, نصیبوں والے وہ مرد عورت ہوں گے. ہائے ہائے ہائے, دوڑ لگانی ہے تو یہ لگاؤ, اسی ذالک فصل یتنافس المتنافسون. تو بھائیو, اس مہنگی انسانیت کو کپڑے پہنانا سب سے بڑا کام ہے, یہی تبلیغ کا کام ہے, یہ وہ سوا لاکھ نبیوں کا کام ہے, یہ اس امت کا کام ہے. یہ ضروری ہے, ہاں جی اچھا کام ہے, کر لو تو ٹھیک ہے, میں فارغ نہیں ہوں, اچھا کبھی تین دن کے لیے چلا جاؤں گا, یہ ساری باتیں گردش کرتی ہیں. ابھی تک بہت بڑا طبقہ دل ویسے ہی گمراہ ہو گئے, تو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے, یہ لیبل بھی لگا ہوا ہے پتہ نہیں کتنے کو. اب مجھے کہنے رکھا جا سکتا ہے کہ تو توبہ کر لے تبلی کی جماعت سے, اور تو سچا عاشق بن جا اللہ کے رسول کا, یہ سارے دو دکھی ہیں, یہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے. میں تو بچے کا قصور نہیں, یہ ان نادانوں کا قصور ہے جو چند تکوں کی خاطر لوگوں کے ذہنوں میں زہر ڈال 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 نفرت کی آگ بھڑکا دیتے. تو میرے بھائیو, لباس ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ اس پر اللہ نے ہمیں آگے چلایا ہے. تو میرا بندہ, جب تو لباس کو ضروری سمجھتا ہے تو تقوی کا لباس بھی تو ضروری سمجھ. یہ تیرے تن پہ آتا ہے, وہ تیرے من پہ آتا ہے, یہ تیرے جسم پر آتا ہے, وہ تیری روح پہ آتا ہے. یہ لباس تیار کرتا ہے تیرے محلے کا درزی, تیرے شہر کا درزی, اور تقوی کا لباس تیار کرنے والے میرے سب آلات نبی ہیں, اور پھر میرا آخری محبوب مصطفیٰ سید القولین دائدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, اور اس کی تفیل تم سارے کے سارے سارے کے سارے اس لباس کے تیار کرنے والے ہو. جاؤ, ننگوں کو کپڑے پہناؤ, تمہارا رب خوش ہو کر تمہاری نسلوں کو آباد کر دے گا, شاداب کر دے گا, نحال کر دے گا. اور جو اللہ کے نام کی صدا لگاتے لگاتے دنیا سے اٹھیں گے, ہر دم یہی وہ لوگ ہیں جنہیں یہ فردوس کا مقام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ہاں ہاں, جب اپنے اپنی جگہ پہ سب بیٹھ جائیں گے, پھر ان کے غلام آئیں گے, اور ان کے سامنے سب بستہ کھڑے ہوں گے, اور ان کے ہر ایک ہاتھ میں کھانے کا بھرا ہوا ڈنگا ہوگا, ایک ہاتھ میں مشروب ہوگا, پھر ہم پیش کریں گے کیا کھائیے, نوش فرمائیں. تو 80,000 خادم تو سب سے ادنا درجے کے جنتی کے ہیں, سب سے چھوٹا جنتی اس کے 80,000 نوکر ہوں گے. تو جو جنت الفردوس میں قدم اس کو اللہ کتنے دینے والا ہے, تو ہر ایک کے ایک ہاتھ میں ڈونگا ہے, ایک ہاتھ میں گلاس ہے, ایک میں مشروب ہے, ایک میں کھانا ہے, کہہ کر کھائیے. یہاں زیادہ کھانے پڑے ہونے تو آدمی جلدی پریشان ہو جاتا ہے, کون سا کھاؤں کون سا چھوڑوں. جب سارے مزیدار ہوں تو افسوس ہو رہتا ہے کہ ہائے ہائے, میں سارے کھا نہیں سکتا ہوں. پیو تو کھایا نہیں جاتا, کھاؤ تو پیا نہیں جاتا, پھر پلیٹ بھر جائے تو باقی پلیٹ کو حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ واپس کیوں جا رہا ہے, اندر کیوں نہیں گیا, اندر ڈالو تو پھر الٹیاں کرو. پھر ایک تاکاری بدبخت تھے چنگیز خان کی نسل, بس یہ ایک نسل کا میں نے پڑھا ہے کہ وہ کھا 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 کھا, جب ان کا پیٹ بھر جاتا تھا نا تو باہر نکل کے انگلی حلق میں ڈال کے سارا الٹی کر دیتے تھے, پھر آ کے کھانا شروع کر دیتے تھے, اور کسی کام کا نہیں پڑ. اور یہاں 80,000 نوکر ہیں یا 80,000,000 نوکر ہیں, ہر ایک کے ہاتھ میں ایک مشروب ہے, ایک کھانا ہے, کہے گا میرے آقا کھائیے. اللہ اکبر, کھائے گا تو پینے کے لیے جگہ موجود ہے, پیے گا تو کھانے کی جگہ موجود ہے, ہر لقمہ پچھلے لقمے سے زیادہ لذیذ ہوگا, اور ہر آنے والی ڈش پہلی سے زیادہ لذیذ ہوگی, ہر مشروب کا ہر گھونٹ پچھلے گھونٹ سے زیادہ لذیذ ہوگا, اور ہر آنے والا مشروب پہلے مشروب سے زیادہ لذیذ ہوگا. کھانے کی لذت بھی تمام ہے, پینے کی لذت بھی تمام ہے, اور نہ اس کے بعد پیشاب ہے نہ پاخانہ ہے, یہ ایک محفل ہے. فیھا سرر مرفوعۃ, قرآن جب کسی منظر کی تصویر لاتا ہے اللہ کی قسم ایسا لگتا ہے جیسے آدمی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو, آنکھوں سے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے تو مدرسوں میں عربی نہیں پڑھائی جاتی, پھر جیسے عوام ہمارے مدرسوں کی عربی ہے, جیسے آدمی کی کمر سیدھی رہے تو سیدھا کھڑا ہو سکے, یہ وہ عربی نہیں ہے جو قرآن کا حسن بتا سکے. یہ سر سارا بازیا تو امرن کرتے رہتے ہیں ساری زندگی زیادہ مر کی لڑائی جانتے رہتے ہیں. کیا خوبصورت لغت ہے, کیا خوبصورت زبان ہے, عوام سے کیا گلا کروں. لوگ پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کا بھی ذوق پتہ نہیں کہاں سے ہو گیا ہے. یا فیہا سرر مرفوعہ, فیہا کسی جگہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلى نارا حامية تسقى من عين دامية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ایک جھلک جہنم کی آتی ہے, وہ دیکھو دیوان چہرے, پریشان چہرے, اجر ہوئے چہرے, پھٹے ہوئے چہرے, بھڑکتی ہوئی آگ اور ابلتا ہوا پانی اور چستی ہوئی آنکھیں اور چیخ و پکار اور شور و فغاں. دیکھو دیکھو ان کا حال, کہ ان کو دیکھنا خود دیکھنے والے کے لیے موت ہے. یہ ایسی تصویر ہے کہ دل پھٹ جائیں, سینہ پھٹ جائیں, قریب ہے کہ سینہ پھٹ جائے. ایک دم اللہ تصویر بدلتا ہے, ایک دم وجوہ یومئذ ناعمہ. ادھر دیکھو یہ راضیا, یہ خوشباش دیکھو, یہ حسین دیکھو, یہ خوبصورت دیکھو. ضاحکہ وجوہ یومئذ مسفرہ, ضاحکہ مستبشرہ. دیکھو روشن چہرے, ہنسے چہرے, خوشیوں سے بھرے ہوئے وجود اور حسین جمیل چہرے. اور دیکھو ان کے چہروں پہ بہار, ان کے چہروں پہ رونق. دیکھو دیکھو کہ اپنی دنیا کی محنت پر آج سلا پا کے بڑے خوش ہیں. فیہا عین جاریہ, ان کی آبشاریں دیکھو, ان کے چشمے دیکھو. فیہا سرر مرفوعہ, ان کے تخت دیکھو. واقواب موضوعہ, بھرے ہوئے جام دیکھو. ونمارق مصفوفہ, اور ان کے پھیلے ہوئے, ان کے گاؤں تشمے دیکھو لگے ہوئے. وزارابیج مبسوفہ, اور ان کے قالین دیکھو. متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان, متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ایسے لگتا ہے جیسے جنت سامنے آ گئی ہو, اور آدمی دیکھ رہا ہو وہ پھل لٹک گئے, وہ خوش لٹک گئے, وہ جام آ گئے, وہ سراہی آ گئی, وہ ساگر و مینا کا دور شروع ہوا, اور وہ غلمان آئے, وہ تجور آئے. یہ میں کیا ہے کہ ایک دم اچھا